чекал, Хумайни-буд чекал, Хумайни-буд чекал, Хумайни-буд чекал, Хумайни-буд чекал.
امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی 35ویں برسی یعنی ان کی رحلت کو 35 سال گزر گئے. اس عنوان سے آج آپ کے سامنے چند دقیقوں کی اور چند عرائض کے لیے حاضر ہوا. جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے سرنامہ کلام پہ طور پر پڑھی وہ سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے, جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نحی الموتا, بے شک ہم ہی ہر مردے کو حیات عطا کرنے والے ہیں, مردے کو زندہ کرنے والے ہیں. ونکتبو, اور ہم لکھتے ہیں, ما قدموا و آثارہم, جو کچھ یہ بھیجتے ہیں عمل کرتے ہیں اور اس عمل کا اثر ہوتا ہے, ہم سب کو اپنے پاس لکھتے ہیں, محفوظ کرتے ہیں. وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین, اور ہم نے ہر شے کو امام مبین میں مقید محصور اور اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. بس اس اعتبار سے توجہ اگر میری جانب رکھیں گے تو بات آسانی سے پڑھے گی. درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر. بار دیگر سلوات پڑھیے گا, یہ دوست اپنا کام کر لیں تو ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 12, دوبارہ اس کا حوالہ دے دوں گا. درود پڑھ دیجیے گا پہلے محمد و آل محمد پر. مجھ سے بزرگ علماء یہاں پہ موجود ہیں, آغا سجاد حسین مہدوی صاحب, آغا سجاد دہلوی صاحب, اور ابھی آغا عقیل صادقی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اتنے بزرگ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. ان تمام بزرگ علماء اور تمام صالحین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا. سورہ مبارک یاسین کی آیت نمبر 12, وہاں سے بات کو شروع کیا کہ ہم ہی ہیں جو مردے کو حیات دیتے ہیں. ان نحن نحی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارہم, اور جو کچھ بھی ایک انسان کرتا ہے اور اس کے کیے ہوئے کے آثار ہوتے ہیں ان سب کو ہم محفوظ کرتے ہیں, اور ہر چیز جو ہے امام مبین کے اندر محفوظ ہے. اس اعتبار سے انسان کی زندگی جو کچھ بھی اس سے انجام پاتا ہے وہ اس کے لیے جمع کیا جاتا ہے, محفوظ کیا جاتا ہے. یعنی میرا اور آپ کا بھی تذکرہ اس کے اندر ہے, میں اور آپ اسی انداز سے زندگی گزار رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کریں گے خدا کی بارگاہ میں وہ محفوظ ہوگا, اور فقط ایک دفعہ کا کیا ہوا عمل محفوظ نہیں ہوگا بلکہ اس عمل کے جو اثرات ہیں, جو اس کے بعد کے اثرات ہیں وہ بھی محفوظ ہوں گے, اور ہمیں اور آپ کو قیامت میں اسی کے اعتبار سے سزا اور جزا دی جائے گی. ہم عقائد کی بحثوں کے اندر جب معاد کی بحث کرتے ہیں تو معاد کی بحث کے اندر ایک جو دلیل دی جاتی ہے کہ کیوں معاد ہونا ضروری ہے, قیامت ہونا ضروری ہے, ایک اور عالم ہو جہاں جزا و سزا ہو, وہاں ایک استناد اس آیت سے ہی کیا جاتا ہے کہ انسان کو اگر فقط اس کے عمل پر جزا دے دی جائے تو یہ جزا عادلانہ نہیں ہے. اسی طرح اگر اس کی فقط ایک برے کام پر اسی وقت سزا دے دی جائے تو چونکہ اس کی برے کام کے اثرات ہیں, مثال ابھی دے دیتا ہوں, مثلا ایک شخص نے مسجد بنائی, تو یہ مسجد بنانے کا عمل ایک دفعہ کا ہے, یا کسی شخص نے کنواں کھودا, ایک دفعہ کا عمل ہے, خدا نے جزا دے دی. لیکن جب تک یہ کنواں باقی رہے گا, جب تک اس سے پانی نکلے گا, جب تک اس سے نکالے جانے والے پانی سے انسان مثلا وضو کرے گا, طہارت کرے گا, حیوان پانی پیے گا, پودوں کو پانی ڈالے گا, جب جب اس طرف اس کنویں سے پانی نکلتا رہے گا اس کا ایک اثر آتا رہے گا, اس کا ثواب آئے گا. خدا نے اگر ایک ہی دفعہ میں جزا دے دی تو اس اثر کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہا گیا کہ جزائے عادلانہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اور دنیا ہو. کیوں؟ کیونکہ انسان ممکن اپنی زندگی کے اندر اس کے اثر کا جو نتیجہ ہے وہ حاصل نہ کر پائے. مثلا ایک انسان نے کنواں کھودا, اس کنویں کی عمر 80 سال ہے، 50 سال ہے، انسان کی عمر 10 سال ہے، 10 سال بعد انسان مر گیا، کنواں 40 سال تک باقی ہے، 40 سال تک اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ تو خدا نے تو ایک ہی دفعہ جزا دے دی تھی، اب یہ 40 سال مزید لوگ نماز پڑھیں گے اس پانی سے، جانور سیراب ہوں گے اس سے، پودوں کو پانی دیا جائے گا اور انسان کی زندگی میں رونق آئے گی، اس کی جزا کیسے ملے گی؟ اس کے لیے آخرت ہونی چاہیے۔ بالکل اسی طرح سزا کے اندر بھی ہے، ایک انسان نے شراب خانہ بنا دیا، وہ ایک دفعہ اس کو شراب خانہ بنانے کی سزا دے دی جائے؟ نہیں، اس شراب خانے کے اثرات ہوں گے اس کے اندر، انسان جب تک آئے گا، جب تک اس کے اندر بیٹھ کر فساد کرے گا۔ اب یہ انسان بنا کر مر گیا اور یہ شراب خانہ اس کے بعد 30 سال 40 سال تک چل رہا ہے، تو جب تک اس کے اوپر کوئی برائی پر عمل کر رہا ہے اس کی سزا بھی اس کو ملنی چاہیے، لیکن وہ تو اس دنیا میں ایک سزا پا کر چلا گیا، آخرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اس اعتبار سے یہ دلیل تھی فقط اس میں بیان کیا آپ کے سامنے، اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو امام خمینی کی شخصیت اس اعتبار سے معنوی دنیا کے اندر، اجر و ثواب کی دنیا کے اندر ایک بے مثال شخصیت ہے۔ امام خمینی کی شخصیت اس آیت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا اجر خدا کی بارگاہ میں کتنا ہے یہ فقط خدا ہی جانتا ہے، کیونکہ ان کا عمل اور اس عمل کے اثرات، اس پر تھوڑی سی بات کروں گا اور زحمت تمام کروں گا کہ ان کا عمل اور عمل کے اثرات۔ میں نے مثال دی کہ ایک انسان نے کنواں کھودا، اس کنویں کا عمل کنواں کھودنا ہے، پانی نکالنا ہے، اب اس کے اثرات ہیں، اس کے بعد جو کچھ ہوگا، اس سے جو بھی اس پانی کا استعمال کیا جائے گا، استفادہ کیا جائے گا، اس کا اجر اس شخص کو ملتا چلا جائے گا۔ امام خمینی اس اعتبار سے اگر کہا جائے تو شاید عالم آخرت میں بعد معصومین اگر سب سے زیادہ مالدار نہ ہوئے تو ان انگشت شمار لوگوں میں ہوں گے جو سب سے زیادہ مالدار ہوں گے، وہ معصومین کے بعد، یعنی السلام اس کے اندر بہت ساری شخصیات یقیناً آئیں گی، معصومین علیہ السلام کے بعد جو درجات ہیں اس کو ابھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ امام خمینی کا عمل کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں۔ درود پڑھی محمد والے محمد۔ امام خمینی نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، یہاں پر ایک نقطہ آپ محسن قراتی نے بیان کیا کہ امام خمینی بھی یتیمی میں پروان چڑھے، ان کے والد بزرگوار سید مصطفیٰ خمینی اپنے زمانے کے مبارز انسان تھے، مبارز یعنی جو طاغوت کے سامنے سر نہیں جھکاتا، جو طاغوت کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی طاقت صلاحیت رکھتا ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اس زمانے کے استعمار کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، شہید ہوئے، امام خمینی ان کے ساتھ ان جنگوں میں شریک رہے ہیں، یعنی شروع سے ہی امام خمینی کی جو تربیت ہے، پرورش ہے، وہ اس طرح کا ماحول ہے، اور پھر خداوند عالم نے ان کے والد بزرگوار کو شہادت کی سعادت سے بہرامند فرمایا۔ یہاں پر آغا محسن قراتی نے خوبصورت نقطہ بیان کیا، اس کو بیان کر رہا ہوں کہ خداوند عالم نے یتیمی کو درد بیان کیا ہے، یعنی یتیمی ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک غصہ ہے، لیکن یتیمی بدبختی اور بدنصیبی نہیں ہے۔ دو تین مثالیں آغا محسن قراتی نے رکھی، ایک مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے کہ خود رسول اللہ کی جو زندگی ہے وہ یتیمی کی زندگی ہے، رسول اللہ نے اپنے والد محترم کو دیکھا بھی نہیں تھا، رسول اللہ نے ان کی زیارت بھی نہیں کی تھی، رسول اللہ کو خدا نے پروان چڑھایا، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو پناہ نہیں دی؟ پناہ کس کی دی؟ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی پناہ میں خداوند عالم نے رسول اللہ کو پروان چڑھایا۔ اور یتیمی ہے، درد ہے، بہت ساری چیزوں سے محرومیت ہے، لیکن بدنصیبی اور بدبختی نہیں ہے، کیونکہ اسی یتیم عبداللہ کو خداوند عالم نے آخری رسول قرار دیا۔ اسی طرح امام خمینی کی زندگی یتیمی ہے، یتیمی کے ساتھ آغاز ہوا ہے زندگی کا، لیکن اسی یتیمی کے اندر خداوند عالم نے مقام عطا کیا کہ اس دوران غیبت کبریٰ میں صالحین کی مرکزیت اور قیادت امام خمینی کے ہاتھوں میں تھی۔ ایک مثال ابھی تازہ گزری ہے جس کو آپ نے یہاں پہ مجالس برپا کی ہیں شہدائے خدمت کے عنوان سے، آیت اللہ ابراہیم رئیسی اور ان کی ٹیم جو شہید ہوئے ابھی چند افراد کچھ عرصہ پہلے ایران میں، آغا ابراہیم رئیسی بھی 5 سال کے تھے کہ ان کے والد کی شہادت ہو، ان کے والد کی رحلت ہو گئی، 5 سال کی عمر سے اس شخص کے سر کے اوپر سے باپ کا سایہ ہٹ گیا، لیکن اس یتیمی میں پروان چڑھنے والا شخص کہاں پہنچا؟ خداوند عالم نے اس کو کیا مقام عطا کیا؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کی تولیت، یعنی امام رضا کے حرم کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر 3 سال کے لیے آئی، چیف جسٹس رہے، تین سال کے لیے ڈپٹی چیف جسٹس رہے 10 سال کے لیے, اور اس کے بعد 3 سال کے لیے اس اسلامی مملکت کا ان کو صدر بنایا. یتیمی ہے لیکن محرومیت کہیں سے بھی نہیں ہے. اس لیے بیان کیا نقطہ کہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یتیمی کا مطلب ہے بربادی, بربادی نہیں. خدا نے ان یہ چند چیزوں کو اپنے سامنے رکھا اور ابھی ان کو خداوند عالم شہادت کے درجے پر فائز کیا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح کی زندگی گزاری, طالب علمی کے اندر آئے اور اس طالب علمی کے بعد سے اپنی زندگی کا جو سلسلہ تھا وہ آگے بڑھایا. امام خمینی کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن نے مومنوں کے لیے جو چند صفات بیان کی ان کے اندر وہ تمام صفات آپ کو نظر آتی ہیں. مومن اپنے وطن سے خدا کی خاطر جلا وطن کیا جاتا ہے, معمولاً ایسا ہوا, یا بہت سے افراد خدا کے پسندیدہ افراد اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے. ہجرت رسول اللہ کی اپنی حیات کے اندر ہے. رسول اللہ نے اپنا وطن یعنی مکہ چھوڑا, مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے. امام خمینی کی زندگی میں یہ جلا وطنی ہے, اپنا وطن چھوڑنا ہے. کس چیز کی خاطر؟ خدا کی خاطر. خدا کے پاس اولیاء کی زندگی میں قید خانہ ہے, زندان ہے. حضرت یوسف قید خانے میں رہے, خدا بند عالم نے اس قید خانے کے بعد حضرت یوسف کو اس قید خانے سے نکالا اور مملکت تک پہنچایا. خدا بند عالم حضرت امام خمینی کی زندگی میں قید خانہ بھی ہے, مقابلہ ہے حضرت موسیٰ کا, مقابلہ ہے اپنے زمانے کے استعمار کے خلاف, اس کے دربار میں کھڑے ہو کے مقابلہ ہے. امام خمینی کی زندگی اسی مقابلے سے تعبیر کی جاتی ہے. یعنی چند آیات ہیں جو امام خمینی کی شخصیت کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں. ظاہر میں تمام چیزوں کی طرف نہیں جا پاؤں گا, مختصر وقت میں ختم کروں گا گفتگو کو. مثلا قرآن کی ایک آیت ہے کہ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا. کہہ دیجئے کہ تمہیں اللہ ایک ہی نصیحت کرتا ہے کہ قیام کرو للہ اللہ کی خاطر, مثنا وفرادا, دو دو کی صورت میں ہو یا اکیلے ہو, تنہا ہو, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, تب بھی قیام کرو. امام خمینی کی زندگی میں آیت بہت ہی واضح نظر آتی ہے, قیام ہے. امام خمینی کا نام ہی قیام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, قیام امام, طاغوت کے خلاف قیام, فساد کے خلاف قیام, منکر کے خلاف قیام امام خمینی کی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بہت سی آیات ہیں, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں, جوان مرد ہیں جو خدا سے اپنے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کر کے چلے گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. امام خمینی ایک سلسلے کے وارث تھے, شہداء کے, صالحین کے, نیک کردار لوگوں کی صنف کے وارث تھے. بہت سے صالحین نے اپنا کام انجام دیا, چلے گئے دنیا سے, امام ان کے وارث کے طور پر موجود رہے, اپنے اس وعدے کے اوپر کاربند رہے, نتیجے میں ایک انقلاب برپا کر دیا. اور بہت سی آیات ہیں, یعنی وہ لوگ کہ جو اللذینہ ان اللذینہ آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں, عمل صالح انجام دیتے ہیں, خدا ان لوگوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. وہ امام خمینی کا ایک مذاق ہے, شاید ہی کسی اور کا جنازہ اتنی شان سے اٹھا ہو جتنا امام خمینی کی شان کا جنازہ اٹھا تھا. کروڑوں کی تعداد تھی امام خمینی کے جنازے کے اندر. امام خمینی کا عمل کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہے؟ ان نحن نحیی الموتى, ہم ہی مردے کو زندہ کرنے والے ہیں. وہ نکتب, لکھ رہے ہیں, مقدم و آثار. امام خمینی کے کاموں میں جو بنیادی کام نظر آیا, جو دنیا نے دیکھا, وہ طاغوت کا مقابلہ ہے, شہنشاہیت کا مقابلہ. شہنشاہ ایک فرد تھا جو سامنے تھا, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں فرنٹ مین تھا. اس کے پیچھے پورا ایک نظام تھا جو نظام طاغوت ہے. شیطان طاغوت کا سربراہ ہے. والذین کفروا, جو لوگ کفر کرتے ہیں, اللہ کی ولایت میں نہیں آتے, اولیاءہم الطاغوت, تو ان کا سرپرست ہوتا ہے. اللہ کی ولایت سے نکلتے ہیں تو بے سرپرست نہیں رہتے. انسان کے پاس اختیار ہے, یا اللہ کی ولایت میں آؤ یا اللہ کی ولایت سے باہر جاؤ گے تو بے سرپرست نہیں رہو گے. شیطان طاغوت تمہارا سرپرست ہو جائے گا. یہ تمام طاغوتی نظام, شاہ ایک نمائندہ ہے اور طاغوتی نظام اس کے پیچھے کھڑا ہے, جس میں امریکہ اور استکبار سارے شامل تھے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طاغوتی نظام کے مقابلے پر قیام کیا, اس طاغوتی نظام کے مقابلے پر کھڑے ہوئے. یعنی امام خمینی کے کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ جو نظر آتا ہے. بہت سے کام ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے, اس کی طرف فقط اشارہ کروں گا, مجھے بھی اس کی زیادہ تفصیل کا علم نہیں ہوگا, اشارہ کرتے ہوئے نکل جاؤں گا. طاغوتی نظام امام نے کیا کیا؟ جو شہنشاہیت کا نظام تھا جس کے پیچھے پورا طاغوت امریکہ استعماری طاقتیں موجود تھیں، اس نظام کو چیلنج کیا. کس چیز کے ذریعے سے؟ کس اسلحے کے ذریعے سے؟ کس طاقت کے ذریعے سے؟ یقیناً مقابلہ کرنے کے لیے برابر کا اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، برابر کی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے، یا اس سے اونچی طاقت چاہیے ہوتی ہے. اس طاغوت کا مقابلہ کرنے کے لیے امام کے پاس بظاہر برابر کی طاقت تو نہیں تھی، شاہ کے پاس ایک طاقت تھی، فوج تھی، امام خمینی کے پاس فوج تو نہیں تھی. شاہ کے پاس یا اس کے پیچھے والی طاقتوں کے پاس اسلحہ تھا، امام خمینی کے ماننے والے کے پاس اسلحہ اس مقدار میں موجود نہیں تھا. ٹھیک، لیکن پھر بھی امام خمینی کامیاب ہوئے. کیوں؟ چونکہ امام خمینی کے پاس شاہ سے بڑی طاقت تھی، شاہ سے زیادہ طاقت تھی، برابر کی نہیں تھی، شاہ سے بڑی طاقت تھی. وہ کون سی طاقت تھی؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم صاحب ایمان ہو تو تم ہی بالا دست ہو، تم صاحب ایمان ہو تو تمہارا ہی غلبہ ہوگا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد پہ آ جائے گا. تمہاری مدد جب خدا کرے گا تو کیا ہوگا؟ یثبت اقدامکم، تمہارے قدم جم جائیں گے، تمہارے مقابل جو آنے والا انسان ہے اس کے قدم اکھڑ جائیں گے. شاہ اپنی 2500 سالہ شہنشاہیت کی میراث رکھنے کے باوجود اس کے قدم اکھڑ جائیں گے اور آپ کے قدم جم جائیں گے. شاہ اپنی توپ اور ٹینک کے ساتھ آ کر روڈ پر پسپائی اختیار کرے گا اور یہ گولیاں کھانے والے افراد جو ایک رات میں 4000 افراد شہید ہوئے، تہران میں ایک انقلاب میدان ہے، اس کا نام میدان جالے تھا پہلے، جو میدان جالے انقلاب سے پہلے، اس میں اندر پھر اس کا نام میدان شہدا رکھا گیا. 4000 افراد ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں شہید ہو جاتے ہیں. یہ خدا کے بندے عالم کی وہ مدد تھی جو امام خمینی کے ساتھ تھی. یعنی خدا کی خاطر اگر قیام ہے، میں نے جو آیت پڑھی پہلے والی اس کے اندر ایک بنیادی نقطہ جو تھا وہ امام خمینی کی زندگی میں بہت واضح تھا، ان تقومو، قیام کرو، لیکن ایک شرط کے ساتھ تھا قیام. وہ شرط کیا تھی؟ تقومو للہ، اللہ کی خاطر قیام کرو، اللہ کی خاطر قیام کرو، یعنی مخلص ہو جاؤ اللہ کی خاطر، فقط اللہ مد نظر ہو، فقط خدا ہو. جب تم خدا کی خاطر ہوگے، ایک حدیث کا ٹکڑا اس طرح سے ہے کہ من کانا للہ فاللہ لہ، جو اللہ کی خاطر ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب اللہ کسی کا ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، پھر کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، پھر کوئی طاقت اسے پیچھے مجبور ہٹنے پر نہیں کر سکتی. اور امام خمینی کی خصوصیات میں سے خاصیت یہ تھی کہ ان کا قیام تو تھا لیکن للہ تھا، فقط خدا کی خاطر. اس کی طرف ایک اشارہ ہے، آیت اللہ بہشتی جو انقلاب آنے کے بعد ایک بڑی شخصیت تھے اور امید انقلاب کہلاتے تھے، اس زمانے میں ان کو فلسطین کی اور لبنان کی ذمہ داری دی گئی تھی. اب ایسے حالات تھے کہ کھل کر مدد نہیں کر سکتے تھے، حکومت کی طرف سے کچھ بجٹ آتا تھا، پیسہ آتا تھا، لیکن وہ بجٹ کھل کے نہیں دیا جا سکتا تھا کہ فلسطین میں جا رہا ہے. چونکہ حالات ایسے تھے، پہلے ایران کے اوپر مشکلات تھیں، لہذا بہت سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بہشتی کے پاس پیسہ آ رہا ہے، جا کہاں رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا، نہیں دکھا سکتے، بکس میں نہیں آ سکتا، آڈٹ میں نہیں آ سکتا، مجبوری ہیں کچھ، ابھی انقلاب تازہ تازہ ہے، ابھی فوراً انقلاب حمایت نہیں کر پا رہا کھل کر ساری چیزوں کی کہ ہم مالی مدد بھی کر رہے ہیں. نتیجے میں شہید بہشتی کے اوپر تہمتیں لگنا شروع ہوئیں، مالی تہمت لگی، عہدوں کی تہمت لگی، دیگر تہمتیں لگنا شروع ہوئیں اور اپنے انقلابی لوگوں کی طرف سے شروع ہوئیں. ایک دن ایک جگہ جہاں امام خمینی بیٹھا کرتے تھے، وہیں پر ملاقات کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، تو شہید بہشتی داخل ہوئے اس کمرے میں. امام خمینی نے دیکھا کہ شہید بہشتی کا چہرہ تھوڑا سا مرجھایا ہوا سا ہے. شہید بہشتی بڑی شخصیت ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں مرجھایا ہوا تھا، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، میری طرح کا نہیں ہے کہ جس کو کوئی ایک لفظ کچھ بول دے تو گھر سے نکلنا ہم چھوڑ دیں گے، صاحب لوگوں میں قدر ہی نہیں ہے. وہ شہید بہشتی ایسی شخصیات میں سے نہیں تھے. امام خمینی کا جملہ ہے کہ شہید بہشتی ایک امت تھے. امت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کے اندر اتنی صلاحیتیں تھیں کہ جتنی ایک قوم کے اندر ہوتی ہیں، اتنی صلاحیت ایک شخص کے اندر تھی، امید تھے وہ اس انقلاب کی. یعنی شہید بہشتی کے حوالے سے وقت اتنا مشہور ہے کہ جب انقلاب سے پہلے پوچھا گیا امام سے کہ آپ اگر انقلاب میں کامیاب ہو گئے، انقلاب آ گیا، نتیجہ نکل گیا اور حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو کیسے چلائیں گے، آپ کے پاس کون ہے، آپ تو مولوی لوگ ہیں، علماء ہیں. تو امام خمینی نے جو دو یا چند نام دیے، ان میں دو نام میرے ذہن میں، ایک امام موسیٰ صدر کا نام دیا تھا، ایک شہید بہشتی کا نام دیا تھا، کہ ہمارے پاس یہ شخصیات ہیں، یہ لوگ چلائیں گے نظام، اتنا اعتماد تھا امام کا. بہرحال ان کی شہادت ہو گئی تھی انقلاب بننے کے بعد. شہید بہشتی آئے اور امام نے دیکھا کہ نسبتاً تھوڑا سا آج کچھ افسردہ سر لگ رہے ہیں. امام نے پوچھا کیا بات ہے؟ امام انہوں نے شہید بشتی نے کہا کہ آقا اس طرح سے تہمتیں لگ رہی ہیں، اس طرح سے حالات ہیں، اس طرح سے اپنے ہی لوگ میرے اوپر جو ہیں وہ تہمت لگاتے ہیں. تو امام خمینی جہاں بیٹھا کرتے تھے، جا کر تقریر کیا کرتے تھے، باہر لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے، باہر لوگ نعرے لگا رہے ہوتے تھے، جو نعرے آپ بھی سنتے ہیں. آج بھی رہبر جب آتے ہیں باہر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نعرے لگا کر استقبال کرتے ہیں. ان نعروں میں یہ ہوتا تھا کہ زندہ باد خمینی، زندہ باد خمینی. ٹھیک ہے، شہید امام خمینی نے شہید بہشتی کی طرف رخ کر کے کہا کہ یہ لوگ باہر نعرہ کیا لگا رہے ہیں؟ امام خمینی سے شہید بہشتی نے کہا سب کہہ رہے ہیں زندہ باد خمینی، زندہ باد خمینی. ٹھیک ہے، اس وقت کا نعرہ تھا. امام خمینی نے بہشتی سے کہا کہ بہشتی اگر یہ سارے لوگ ابھی اسی وقت پلٹ جائیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں میرے انتظار میں کہ میں جا کے تقریر کروں گا، سارے لوگ ابھی پلٹ جائیں، اسی وقت پلٹ جائیں، اور یہ بجائے اس کے یہ بولیں زندہ باد خمینی یہ کہنا شروع کر دیں مردہ باد خمینی، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں فرق نہیں پڑے گا؟ اس لیے کہ میں نے یہ قدم ان کی خاطر نہیں اٹھایا، میرا یہ قدم خدا کی خاطر، خدا واقف ہے میں کیوں کام کر رہا ہوں، خدا جانتا ہے. جب خدا صاحب معاملہ ہے تو پھر پرور کس بات کی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو آپ اور میں امام علی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور بے عنوان شیعہ لینا چاہیے امام علی سے. جب آپ زیارت امام علی پہ انشاءاللہ تشریف لے کر جائیں گے کہ خدا آپ سب کو اس سال زیارت امیر المومنین نصیب فرمائے، وہاں جب آپ زیارت نامہ پڑھیں گے اس میں ایک جملہ پڑھیں گے کہ میں گواہی دے رہا ہوں اے میرے مولا لم تأخذ کا فی اللہ لومۃ اللائم، اے مولا ملامت کرنے والوں کی ملامت سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یعنی دوسرے لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ پہ فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ چونکہ آپ کا کام کس کی خاطر ہے؟ خدا کی خاطر. امام علی سے زیادہ کون بتائے گا کہ کام خدا کی خاطر کیسے ہوتا ہے؟ امام علی سے زیادہ للہیت کو کون سکھا سکتا ہے؟ ہمارے پاس اگر ہے کوئی معیار تو امام علی کی ذات ہے نا. جنگ خندق کے اندر عمر اپنے عبدوت کو گرا دیا، زیر کر لیا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، اس کی گردن کاٹنا چاہتے ہیں. تھوڑی دیر سے جو دور سے کھڑے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں، جن کی سانسیں رکی ہوئی تھیں جب عمر ابن عبدوت اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا، جب وہ زمین پر گر گیا تو ان کی سانسیں بحال ہوئی تھیں کہ چلو بھائی ایک بڑا کفار کا آدمی ہم اب علی زیر کر لیں گے، مار دیں گے. لیکن انہوں نے دیکھا دور سے کہ نہیں، علی تو اس کے سینے سے دوبارہ اٹھ گئے، دوبارہ ہٹ گئے، اسے چھوڑ دیا، دوبارہ پریشان ہوئے. واقعہ دوبارہ ہوا، امام علی نے دوبارہ اس کو زیر کیا اور اس کی گردن کو اڑا دیا. اب جب واپس آئے امام علی علیہ السلام تو لوگوں نے پوچھا، پہلا سوال یہی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ علی ذرا ماجرا کیا ہے وہ سمجھائیے، اس جیسے دشمن کو زیر کرنا آسان نہیں تھا، آپ نے اسے زیر کر لیا، اسے اپنے قابو میں لے آئے، پہلی مرتبہ میں گردن اتار سکتے تھے، آپ نے اس کی گردن نہیں اتاری، اسے چھوڑ دیا، دوبارہ اس کو مارا، کیا سبب بنا آپ نے پہلی دفعہ چھوڑا؟ امام کا جواب کیا تھا؟ سنا ہوا ہے، ہم اس پہ نعرے مارتے ہیں، اسی سے پیغام بھی لینا ہے. امام نے کیا کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ اس کو زیر کیا تو اس نے میری شان کی ساتھ کوتاہی کی، یعنی مرتکب ہوا ایک بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا، اپنا لعاب دہن میری طرف پھینکا، جس سے مجھے غضب آیا، انسان اس سے غضب آیا. اس حالت میں اگر میں اس کی گردن مارتا تو میرا غضب اس میں شامل ہو جاتا، لیکن میں فقط کس کی خاطر مارنا چاہتا ہوں؟ فقط خدا کی خاطر، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور جب میں نے اپنے غضب کو مہار کیا اور تلوار چلی تو وہ فقط خدا کی خاطر چلی، جس کے اوپر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خندق میں علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. للہیت ہے، خدا کی خاطر. جب انسان خدا کی خاطر ہوتا ہے خدا اس کی خاطر ہو جاتا ہے. ٹھیک، امام خمینی کی برجستہ خصوصیات میں تقوم للہ ہے، قیام اللہ کی خاطر. شہید بہشتی سے کہا ان چیزوں کی پرواہ نہ کرو، اپنا کام اخلاص کے ساتھ انجام دو اور نتیجہ خدا پر چھوڑو. امام خمینی کے عمل اور اس کے آثار کے اندر عزیزوں یہ ایک انقلاب، اس انقلاب کی ہزاروں برکتیں کہ اگر ہم گنوانے یا گننے بیٹھیں تو یقیناً بغیر مبالغے کے، تقریری نقطے کے بغیر وقت نہیں ہے کہ ہم ان برکتوں کو گن سکیں. حقیقت میں اتنی برکتیں، مگر میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اسی انقلاب کی برکتوں سے کچھ افراد وجود میں آئے، ٹھیک، اسی انقلاب کی برکت سے. انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت جو اس انقلاب کی برکت سے وجود میں آئے، ان کا نام آیت اللہ سید علی خامنائی ہے. نکتو ما قدموا و آثارہم، ہم لکھ رہے ہیں جو تم نے عمل کیا اس کا اثر بھی لکھ رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو تم نے انقلاب برپا کیا وہ تو محفوظ، اب اس انقلاب کی جو برکت ہے وہ بھی لکھیں گے، اس کے اثرات بھی لکھیں گے، یہ بھی تمہیں مل دیا جائے گا۔ اب اس انقلاب کی برکت آیت اللہ سید علی خامنہ جیسی رہبریت ہے۔ اب خود اس رہبریت کی برکتیں کتنی ہیں، خود اس رہبری نے آ کے کتنے نئے محاذوں کے اوپر جنگ لڑی ہے، کتنی بصیرت کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ آج کے زمانے کے طاغوت کی تمام تر کوششوں کو پانی میں ملا دیا، ناکام کر دیا۔ یہ اثر ہے، ان تمام چیزوں کا اثر کس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے؟ امام خمینی کے کھاتے میں لکھا، ٹھیک ہے، یعنی رہبر اپنی جگہ ایک شخصیت ہیں، لیکن بہرحال انقلاب کا اثر ہے۔ نہ انقلاب ہوتا تو ظاہراً انقلاب نہ ہوتا، امام خمینی کا انقلاب نہ ہوتا تو یہ شخصیت سامنے نہ آتی۔ دوسرا اثر سید حسن نصر اللہ، خود سید حسن نصر اللہ ایک موضوع ہے، خود سید حسن نصر اللہ خود ان افراد میں سے ہیں کہ جن کا عمل بھی ہے اس کا اثر بھی ہے، لیکن حسن نصر اللہ جیسی شخصیت خود اس انقلاب کا اثر ہے۔ عمل ہے انقلاب، کر دیا 79 میں شاہ کو بھگا دیا، نکال دیا، مگر اس کا اثر ہے۔ یہ اثر کب تک ہے باقی؟ جب تک نصر اللہ باقی ہے۔ اس نصر اللہ کا اثر کیا ہے؟ حزب اللہ جو آج کے زمانے کی ہے۔ اس حسن نصر اللہ کے اپنے عمل اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ اسرائیل کی بدترین ناکامی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو انشاءاللہ؟ یہ میں اس آیت کو ذیل میں بحث کو ختم کر دوں گا اپنی، جو ہم زندہ کرتے ہیں مردے کو اور جو کرتے ہو اس کو اور اس کے اثرات کو لکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے بیان کر رہا ہوں کہ امام خمینی امیر ترین آدمی ہے عالم آخرت میں، امیر ترین آدمی ہے۔ اتنا کچھ ہے امام خمینی کے پاس کہ نامعلوم اس کا اجر کیا بنے گا، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اور اثر لے لیجئے اس کا، ایک اثر، دو بڑی شخصیات کا ذکر کیا، تیسری بڑی شخصیت کا ذکر بھی لے لیجئے، قاسم سلیمانی۔ انقلاب اور اس کا اثر، نہ ہوتا یہ انقلاب علی الظاہر تو قاسم سلیمانی سے کوئی واقف بھی نہ ہوتا، قاسم سلیمانی کا کام بھی نہ ہوتا۔ قاسم سلیمانی نے کیا کام کیا؟ 40 سال، 40 سال کا مبارزہ، 40 سال کا جہاد، 40 سال کی کوششیں، یہ سب امام کو قاسم سلیمانی کے پاس۔ ان 40 سالوں کے اندر جو شخصیت ابھر کر سامنے آئی وہ کہاں سامنے آئی؟ جب حرم اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرنے کا موقع آیا۔ وہ 40 سال کے اندر وہ جنگ اپنی جگہ ہے جو 8 سال لڑی ہے، اس جنگ کے اندر اس اسلامی سرزمین کا دفاع الگ ہے، وہ کیا ہے، مظلوموں کی مدد الگ ہے، لیکن برجستگی کہاں سے آئی شخصیت میں، یا سامنے شخصیت کہاں سے آئی؟ جب مدافعین نے حرم کا چیپٹر کھولا، جب حرم معصومین علیہ السلام کو مددگاروں کی ضرورت پڑی، انہی مددگاروں کی جو 1400 سال سے کہہ رہے تھے یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اگر ہوتے تو ہم جو کچھ آپ پر ہوا وہ نہیں ہونے دیتے۔ آزمائش میں ڈالا خدا بندے عالم نے، کہ بسم اللہ آؤ، میدان سج گیا۔ اس مرتبہ آواز حرم سے آئی ہے، یہ حرم تمہیں آواز دے رہا ہے، جناب زینب کا حرم آواز دے رہا ہے۔ تمہاری خواہش تھی تم ہوتے تو جناب زینب کی رضا نہیں چھنتی، جناب زینب کو تازیانہ نہ لگتا، آؤ بسم اللہ، عمل کے میدان میں آ کر دکھاؤ۔ دکھایا، نوجوانوں نے دکھایا، یعنی قاسم سلیمانی کے پرچم تلے جو نوجوان آئے، 19 سال 18 سال 17 سال کا نوجوان جو عین جوانی کے اندر ہے، جہاں گناہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، کشش بہت زیادہ ہے، لیکن قاسم سلیمانی کی پاکیزگی کا اثر ہے کہ ایسے نوجوان تمام چیزوں کو چھوڑ کر دفاع حرم کی طرف نکل گئے۔ ایک نوجوان ان میں سے احمد مشلب جس کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، ایک نوجوان ان میں سے محسن حججی جس کا آپ نے تذکرہ سنا ہے، ایسے ایسے نوجوان وجود میں آئے، تمام کس چیز کا اثر ہے؟ انقلاب کا اثر۔ یعنی اصل میں جو سرمایہ دار ہے وہ امام خمینی، اصل میں یہ سرمایہ ان کا ہے، اصل میں اس انقلاب کا یہ اثر ہے۔ کب تک امام خمینی کو ان تمام چیزوں کا اجر ملتا رہے گا؟ جب تک یہ تحریک چلتی رہے گی۔ علی الظاہر جو حالات ہیں اب، یہ تحریک، یہ سلسلہ، یہ استقامت، یہ مقاومت رکنے والا نہیں ہے۔ تا ظہور امام عصر، یعنی سادہ ایک دو الفاظ کے اندر بات بیان کروں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام خمینی کا عمل حقیقت میں زمانے کے امام کی غربت اور مظلومیت کو ختم کرنے کا عمل تھا۔ یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ معمولی عمل نہیں ہے، زمانے کے امام کی طرف لوگوں کی جہت کروا دی امام خمینی نے، زمانے کے امام کی طرف لوگوں کے رخ کو پھیر دیا، زمانے کے امام کی طرف لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے زمانے کے امام کی یاد کتنی زیادہ ہے، نوجوان ان کی خاطر نکل آئے، جانے دینے پہ تیار ہیں. اس اعتبار سے امام خمینی کی شخصیت کو دیکھا جائے تو اس آیت کے مطابق امیر ترین آدمی ہے، سرمایہ دار ترین آدمی ہے، وہ سرمایہ جو آخرت کا سرمایہ ہے. یعنی نہ معلوم کیا اجر ہوگا امام خمینی کا. یہ تو شیعت کے حوالے سے بات کی. اس کے علاوہ آج اسی انقلاب کا اثر پوری دنیا میں طاغوتی اور عالمی استعماری طاقتوں کے خلاف قیام ہے کہ جن کے اندر فلسطین کی سرزمین بھی شامل ہو چکی ہے. میں نے ابھی نائجیریا کو چھوڑ دیا، میں نے کہا نائجیریا کے اندر فقط اتنا سمجھ لیجئے کہ اس انقلاب کا اثر، نکتبو ما قدموا واثارهم پہ بات کر رہا ہوں، اس انقلاب کا اثر نائجیریا میں یہ پڑا جہاں ایک شیعہ بھی نہیں تھا، وہاں کم و بیش 1.5 یا 2 کروڑ شیعہ نے علی ابن ابی طالب وجود میں آ گئے. کس چیز کا اثر ہے؟ اس انقلاب کا اثر ہے. اس انقلاب کے اثر کی وجہ سے تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ شیعہ، کون سے شیعہ؟ مجاہد شیعہ، استقامت والے شیعہ، ڈٹ جانے والے شیعہ، جو ہر سال ماہ محرم میں قربانی دیتے ہیں. ہر سال ماہ محرم میں ان کے یہاں عاشورے کے دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، گولی چلتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو دھماکہ ہو جاتا ہے بعض اوقات وہاں. عزیزان محترم، یہ فقط امام خمینی کی شخصیات کے میں بالکل بنیادی چند چیزوں کو بیان کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ یہ وہ چیزیں جو ظاہر ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے آیا ہے. امام خمینی نے اس امت کی کایا کو پلٹا ہے، اس امت کو غفلت سے نکالا ہے، اس امت کو اس کی اپنی حقیقت کا احساس دیا. یہ اثر ہے امام خمینی کا. ایک قوم جو ذلت میں پڑی ہوئی تھی، یعنی جہاں ایک وقت ایسا تھا، آغا محسن قرآتی نے اس کو اپنے لیکچرز میں بیان کیا کہ جو پارلیمنٹ کے ممبرز تھے ان کا فیصلہ امریکن ایمبیسی کیا کرتی تھی، کون پارلیمنٹ کے اندر آئے گا، کس کو تائید ہونا چاہیے، کس کو نہیں ہونا چاہیے. وہ کہ جہاں تمام جو شاہ کے زمانے کی جو بھی پارلیمنٹ تھی، بہت زیادہ نظام جمہوری تو نہیں تھا لیکن جیسا بھی تھا، اس کے اندر جو فیصلے ہوتے تھے وہ امریکن ایمبیسی کرتی تھی. وہ قوم کے جہاں امریکہ کی فوج کے کتے کو، یہ میں ان کے قانون بیان کر رہا ہوں جو بن گیا تھا شاہ کے زمانے میں، ان کی فوج کا کتا جو آتا ہے فوجوں کے ساتھ، اس کی اہمیت ایران کے مجتہد سے زیادہ تھی. یہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، علماء سے پوچھ لیجیے گا آپ، یہ ان کا باقاعدہ قانون بن گیا تھا. اگر کوئی ایک باہر سے آنے والا فوجی، امریکہ ہو یا اس کے حواریوں میں سے کوئی ہو، یا کسی کو قتل بھی کر دے گا، کوئی ادھر پوچھنے کا حق نہیں رکھتا تھا اس کے ساتھ. یعنی قوم اتنی ذلت میں گئی ہوئی تھی، اتنی پستی کا شکار تھی، کوئی حق ہی نہیں تھا اس کا. لیکن اسی قوم کو امام خمینی نے کہاں پلٹایا. یہ اثر ہے امام خمینی کا جو آج تک جاری ہے. امام خمینی بصیرت کے اندر عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہیں. واقعی ان کی نگاہ کتنی نافذ تھی، کتنی بصیرت والی نگاہ تھی. انہوں نے 82-83 کے اندر اس بات کا کہا تھا کہ آئندہ جو ہے وہ کمیونزم، سوشلزم اور یہ ساری جو چیزیں ایسا ایسا ختم ہوتی جا رہی ہیں. وصیت نامے میں تذکرہ ہے. وصیت نامہ اپنی رحلت سے تقریباً 6 سال پہلے امام نے لکھ دیا تھا، 6-5 سال پہلے کچھ اس کے اندر رد و بدل کی گئی تھی، امام نے جو خود کی تھی اس کے بعد. اس وقت یہ تمام چیزیں موجود تھیں، کمیونزم موجود تھا، کمیونسٹ بلاک موجود تھا، رشیا اس وقت بھی ایک طاقت کے طور پر تھا. اور آپ نے سنا کہ امام خمینی نے آیت اللہ جوادی آملی کے ذریعے سے خط بھیجا تھا اس وقت کے گورباچوف کے ہاتھوں، اس کو دیا تھا خط. گورباچوف اس زمانے میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک طرف امریکہ، ایک طرف رشیا تھا. جو رشین پاور کا ہیڈ تھا اس کو خط بھیجا امام نے. کیا خط پہ لکھا؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا جو کمیونزم ہے آہستہ آہستہ یہ عجائب خانوں کی زینت بننے والا ہے، اس کا تمام جاہ و حشم ختم ہونے والا ہے، تمہارے اس کمیونزم کے چٹکنے کی آوازیں سن رہا ہوں. اب جب کہ تم اس نظام کو ختم کر دو گے، اپنے ہاتھ سے کھو دو گے، تو لا محالہ کسی اور نظام کی طرف جاؤ گے. تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کمیونزم سے نکل کر کیپیٹلزم کی گود میں گر پڑو. میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ جب تم ایک نظام ختم کر کے دوسرے نظام کی طرف آؤ گے تو اسلام بہترین نظام ہے. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اس کا مطالعہ کر لو، اس کو پڑھ لو، یہ تمہیں عزت دے سکتا ہے. ہنسے تھے لوگ اس زمانے میں امام خمینی کے وقت، مذاق اڑایا تھا امام خمینی کا کہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا کہ اتنی بڑی سپر پاور کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا زوال آ چکا ہے. میں دیکھ رہا ہوں تمہارا زوال، دنیا نہیں دیکھ پائی، سائنس جو سیاست دان ہیں، تجزیہ نگار ہیں، تجزیہ کرنے والے نہیں دیکھ پائے، جمران میں بیٹھے ہوئے اس ضعیف العمر شخص نے وہ زوال دیکھ لیا. کن آنکھوں سے دیکھا؟ نور کی آنکھوں سے دیکھا. جن آنکھوں سے امام علی خدا کو دیکھا کرتے تھے. وہ کون سی آنکھ ہوتی ہے؟ جب امام علی سے آ کر پوچھنے والے نے پوچھا علی خدا کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں؟ مولا نے کیا جواب دیا؟ زیلب جس خدا کو دیکھا نہ ہو اس کی بندگی نہیں کرتا. مگر خبردار زیلب یہ مت سمجھنا کہ اس کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے. اس خدا کو حقیقت ایمان سے دیکھا جا سکتا ہے. حقیقت ایمان خدا تک پہنچاتی ہے. اگر ایمان حقیقت میں ہو تو سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا. زیلب اس حقیقت ایمان سے پہنچا ہے خدا تک. اس حقیقت ایمان سے پایا جس کو امام حسین علیہ السلام نے ظاہراً دعا عرفہ میں بیان کیا، عمیت عین لا تراک، جو آنکھ تجھے نہیں دیکھ پا رہی وہ اندھی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے اس دنیا میں سوائے تیرے. اب یہ حقیقت ہے عزیزوں. امام خمینی نے بصیرت کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا. امام نے کہا کمیونزم ختم ہونے والا ہے، سوشلزم ختم ہونے والا ہے، آہستہ آہستہ تم لوگ آ رہے ہو. اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، وصیت نامے کا حصہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مستضعفین عالم دنیا کے استعمار استکبار طاغوت کے خلاف قیام کریں گے، اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہی مستضعف ان مستکبروں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے. اس کو آپ آج کی تاریخ میں مانا کریں تو فلسطین اس کو بہت وضاحت سے دکھا رہا ہے، آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی امام خمینی جو پیشن گوئی ہے، ایک تو پیشن گوئیاں کرتے ہیں نا لوگ، جادوگر والے سلسلہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہے، ایمان ہے، نظر آ رہا ہے، بصیرت کی آنکھ ہے. امام اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں مستضعفین قیام کریں گے، مستضعفین اٹھیں گے، اور خدا ان مستضعفین کو غلبہ عطا کرے گا. کس کے اوپر؟ مستکبرین کے اوپر. تصور میں بھی نہیں تھا کسی کے. اور آج آپ نے دیکھ لیا یمن کا مستضعف ترین طبقہ، اگر ہم پوری اس استقامتی بلاک کے اندر دیکھیں، تجزیہ و تحلیل کریں تھوڑا سا، استقامتی بلاک ہے ایک، اس کو تو دشمن بھی کہتا ہے، البتہ وہ اس کو جو ہے وہ ایکسس آف ایول کے نام سے جانتا ہے، محور شیطنت، ٹھیک، لیکن استقامتی بلاک ہے. اس کے اندر ایران ہے، یمن ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، عراق ہے، فلسطین ہے. اسی کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت اس استقامتی بلاک کی کامیابیاں کیا ہیں. ان کے اندر جو سب سے زیادہ پسا ہوا محروم طبقہ ہے وہ یمنیوں کا ہے. آپ نے جو یہ جنگ چلی، یمنیوں نے تقریباً 8-9 سال 10 سال جنگ لڑی ہے، اس میں آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی ہوں گی، میں نے دیکھا ہے ان کلپس کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مشتک آ رہی تھی آپ تک نہیں آئی، عمومی تھا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھا. ایک دو تین چیزیں بیان کر دیتا ہوں میں سب. پانچ افراد جا رہے ہیں، پانچ یمنی جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ سامنے اوپر پہاڑ پہ مورچہ بنا ہوا ہے، وہاں سے ادھر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پانچ میں سے ایک کے ہاتھ میں اسلحہ تھا، فقط ایک کے ہاتھ میں اسلحہ، اور چار افراد بغیر اسلحے کے جا رہے ہیں. اوپر پورا مورچہ ہے، اس مورچے کے اندر اسلحہ بھرا ہوا ہے، وہ وہاں سے فائرنگ کر رہے ہیں. یہاں سے یہ ایک آدمی اپنے اسلحے سے فائرنگ کرتا ہے، ان کو انگیج کرتا ہے، چار افراد بغیر اسلحے کے، لیکن ایک اسلحے سے مزین تھے جو ایمان کا اسلحہ تھا. ایمان کے ساتھ، خدا بند عالم کے اوپر اعتماد کے اسلحے کے ساتھ مزین ہو کر آگے بڑھتے ہیں، اس چوکی پر اپنا قبضہ کرتے ہیں، اس چوکی پر موجود افراد کو تحتیق کرتے ہیں خالی ہاتھوں سے. یہاں پر یہ علامہ اقبال کا شعر وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یمن کے لوگوں نے واقعی اس شعر پر عمل کر کے دکھایا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. نہیں تھا ہاتھ میں اسلحہ، یہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی سرچ کیجیے گا مل جائے گا آپ کو. حتیٰ بغیر اسلحہ تو آسان ہے عزیزوں، پتھر اٹھا کے انسان مار دے گا، کچھ بھی کر لے گا، لکڑی لے جائے گا. ننگے پاؤں لڑے یمنی، ننگے پاؤں، یہ محاورہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، باخدا ایسا ہے، ننگے پاؤں لڑے اتنے محروم لوگ. جو میں کہہ رہا ہوں استقامتی بلاک کے اندر اگر کوئی مستضعف ترین طبقہ ہے وہ یمن کا ہے. ننگے پاؤں لڑے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، لڑے، مقابلہ کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جو 35 ممالک کی فوج جن لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی، آپ نے دیکھا کہ وہ 35 ممالک کی فوج پھس ہو گئی، ختم ہو گیا، نہیں کر پائے، یمنی غالب آئے. یمنیوں کے ساتھ اب جو ہے وہ اس طرح سے جنگ نہیں ہو رہی جیسے شروع میں کی جا رہی تھی. کس کا اثر ہے یہ؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ، امام نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ مستضعفین عالم اٹھیں گے، قیام کریں گے، اور خدا ان کو غلبہ عطا کرے گا. یہ غلبہ ہے. فلسطین اتنے عرصے سے، 7 اکتوبر سے شروع ہونے والا معرکہ تمام تر مظلومیت کے باوجود جاری ہے. مستضعفین غلبہ حاصل کر چکے ہیں. یعنی کم سے کم مستضعفین کے صبر کا غلبہ ہے دشمن کے اوپر. صبر اتنا ان کا مضبوط ہے کہ بچے ہاتھوں میں شہید ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے جو آخری بمبارٹمنٹ دیکھی ہے رفا کے کیمپس کے اوپر کہ جس کے اندر زندہ زندہ جل گئے لوگ, باہر کھڑے ہوئے افراد آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک واقعہ میں نے ابھی پڑھا, اس کے اندر یہ لکھا, ایک وہ تھا مدد کرنے والا, ویلفیئر ورک کرنے والا والنٹیئر, کہہ رہے کہ ایک کیمپ میں آگ لگی ہوئی تھی, باہر ایک بچہ بری طرح سے بے چین تھا, رو رہا ہے, مچل رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ سامنے اس کے آگ لگی ہوئی تھی. کہہ لیں گے میری ماں سامنے جل رہی ہے, بچہ کہہ رہا ہے. کہہ لیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. کہہ لیں گے ظاہر ہے ایک ہنگامہ تھا, میں تھوڑا آگے پیچھے ہوا کسی کام سے, یعنی کسی مریض اور زخمی کو اٹھانے یا کسی کی مدد کرنے کے لیے. پلٹ کر جب آیا میں دیکھا بچہ یہاں نہیں کھڑا. میں نے کہا بچہ کہاں گیا؟ میری نگاہ سامنے گئی تو دیکھا کہ بچہ اور ماں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے ہوئے, اور بچہ بھی ماں کے ساتھ چل گئے. یعنی بچے سے برداشت نہیں ہوا کہ ماں کو چھوڑ دے, ایسے ہی بچہ چلا گیا آگے جا کے ماں سے لپٹ گیا. یہ حالت ہے وہ, لیکن اس کے باوجود استقامت, اس کے باوجود کھڑے ہوئے, اس کے باوجود ڈٹے ہوئے. امام خمینی نے کہا تھا کہ خدا میں دیکھ رہا ہوں کہ مستضعفین کو خدا غلبہ عطا کرے گا, مستضعفین اس دنیا کو آخر کار مستکبرین پر غالب آئیں گے. اور امام خمینی کی آخری بات بیان کر دوں کہ یہ صدی اسلام کی صدی ہے. بہت پہلے امام نے کہا تھا, اب یہ جو غلبہ ہے اسلام کا غلبہ ہے, ختم ہو گیا دوسروں کا وقت. اسلام کا غلبہ یعنی زمانے کے امام کی طرف آگے بڑھنے کا مرحلہ ہے. عزیزوں بس یہاں پر دو منٹ رکیے گا اور اپنے لیے بھی کوئی ذمہ داری لے لیجئے گا, چونکہ زمانے کے امام کی طرف کچھ حالات نے توجہ کروا دی ہے, کچھ توجہ ان کے ماننے والوں نے کروانی. توجہ سے سنیے گا اس جملے کو, حالات نے توجہ کروا دی, حالات نے متوجہ کروا دیا کہ اس دنیا کا عادلانہ نظام نہیں ہے. آپ دیکھیے ویسٹرن ورلڈ, وہاں کے نوجوان, وہاں کے طالب علم اس وقت عدل کو سمجھ رہے ہیں, ظلم کو سمجھ رہے ہیں. وہ باریک نقطہ ہے, اس کو سمجھیے گا خدا کے لیے. ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہم ہمیشہ کہتے تھے, میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ خدا نے, ایک حدیث ہے چھٹے امام کی کہ خدا وند عالم قیام اس ظہور امام سے پہلے لوگوں کو چھانے گا. چھلنی لگی ہوئی ہے, خدا چھانے گا. کیوں چھانے گا؟ ظہور امام تک کس کو پہنچانا ہے؟ لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ہم نے تو لکھا ہوا ہے, طے کیا ہوا ہے زبور میں ذکر کے بعد کہ زمین کا وارث صالحین کو بنائیں گے, پاکیزہ شستہ صاف لوگوں کو زمین کا وارث بنائیں گے. اس صفائی کے لیے, اس شائستگی کے لیے چھلنی ہے, امام صادق نے بیان کیا تھا. خدا چھانے گا, تمہیں چھانا جائے گا. کیوں چھانا جائے گا؟ نیک اور بد الگ ہو جائے, صاف انسان الگ ہو جائے. مسلمانوں کے لیے مختلف چھلنیاں تھیں. غور سے سنیے گا, بس پانچ منٹ اور لوں گا اور اس کے بعد زحمت تمام کروں گا. شیعوں کے لیے ایک چھلنی تھی. شیعوں کی چھلنی کیا ہے؟ شیعوں کا مسئلہ کیا تھا؟ شیعوں کا مسئلہ یہ تھا کہ امامت کے ماننے والے تو تھے لیکن اطاعت کی منزل پر تھوڑا ڈگمگا جاتے تھے. مخصوصاً کون سی اطاعت؟ جہاں جان کی بازی لگانی ہوتی تھی. جہاں جان کی بازی لگنی ہے وہاں شیعہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں, ساتھ بھی دیا ہے لیکن عمومی طور پر بیان کر رہا ہوں. امام علی کے خطبوں کو شروع کر دیجیے نہج البلاغہ میں اٹھا کر کہ جہاں امام علی خود گلہ بیان کر رہے ہیں. کس سے کر رہے ہیں؟ سامنے والے لشکر سے نہیں کر رہے, اپنے لوگوں سے کر رہے ہیں. کیا ہو گیا تمہیں؟ بلا رہا ہوں تم نہیں آ رہے ہو. کبھی تم بہانا کرتے ہو کہ سردی بڑھ گئی, کبھی بہانا کرتے ہو گرمی بڑھ گئی, کبھی کہتے ہو گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی نہیں رہے گا. یہ بہانے بازی ہیں. میں تمہیں دعوت جنگ دے رہا ہوں, دعوت جہاد دے رہا ہوں, تم نہیں آ رہے ہو. جملہ امام علی کا درد ہے, اس درد کو سنیے گا. تمہاری عدم اطاعت اور کوتاہی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سامنے والا حقیر دشمن علی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ علی شجاع ہیں مگر علی کو جنگی حکمت عملی نہیں آتی. امام علی کے الفاظ ہیں, تمہاری وجہ سے تمہارے حق کے امام پر تہمت لگ رہی ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ علی کو جنگ نے لڑنا نہیں آتی, جنگی حکمت عملی نہیں آتی, علی اسٹریٹجسٹ نہیں ہے, علی کو نہیں معلوم جنگیں کیسے لڑی جاتی, تمہاری سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ جو باب علم ہے, وہ جو مدینہ العلم کا دروازہ ہے, اس کے بارے میں تمہاری سستی کی وجہ سے یہ تہمت آ رہی ہے. امام کے درد ہیں. میں فقط ایک چیز کا اشارہ کیا, امام حسن امام حسین تمام آئموں کو دیکھ لیجیے, خوبصیت کا امتحان ہونا تھا, چھلنی تھی. اس دوران غیبت کبریٰ میں اس انقلاب نے آ کر اس چھلنی کے اندر ایک مزید کردار ادا کیا. اس کے اندر چھلنا شروع ہوئے لوگ کہ دوران غیبت کبریٰ میں لوگ آیا اس مرحلے تک پہنچ پا رہے ہیں کہ نہیں پہنچ پا رہے, کہ جہاں امام کو مدد کی ضرورت ہوگی تو لوگ امام کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے یا نہیں,
ثابت کیا شیعت نے، آہستہ آہستہ ہی کیا، 40-45 سال لگے شیعت کو اس مقام پر آنے میں کہ شیعت نے ثابت کر دیا کہ اب اگر نائب امام بھی، اور وہ نائب امام بھی وہ کہ جو منسوس نہیں ہے، جو نومینیٹڈ نہیں ہے امام زمانہ کی طرف سے، جس کے پاس خط نہیں ہے کہ تم میرے نمائندے ہو، شرائط کے تحت جو نمائندگی کر رہا ہے اس دوران غیبت کبریٰ میں امام کی، وہ بھی اگر جہاد دفاع کی بات کرتا ہے تو لوگ جانے دینے پہ تیار ہیں۔ اس بات سے ایک چیز سامنے آ گئی کہ شیعت اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں امام اگر کل تشریف لے کر آتے ہیں تو شیعت امام کے دفاع میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گی۔ ثابت ہو گئی نا یہ چیز، اس چھلنے سے شیعہ تو نکلے، اور سب نکلے یا نہیں نکلے الگ بحث ہے، میں اور آپ نکلے یا نہیں نکلے، اور بعض دفعہ خود جانا ضروری ہوتا ہے، بعض دفعہ خود نہیں جا سکے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے محبت رکھیں جنہوں نے کام انجام دیا۔ جنگ جمل کا واقعہ سن لیجئے، امام علی علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی ہے، صحابی چلتے ہوئے جنگ جمل میں امام علی کو خدا نے فتح عطا کی، صحابی چلتے چلتے امام علی سے کہتا ہے مولا کاش میرا بھائی یہاں ہوتا۔ امام نے کہا کیا ہوتا؟ کہا وہ اس جنگ کو دیکھتا، اس کے اندر کامیابی ملی، خوش ہوتا، اس جنگ میں شامل ہوتا۔ امام نے پوچھا کہ اس کی فکر ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یعنی اگر وہ یہاں ہوتا، جنگ میں شامل ہوتا، ہماری اس فتح کو دیکھ کر خوش ہوتا کہ نہیں؟ اس کا بھائی کہتا ہے مولا ایسا ہی ہے۔ امام نے کہا بس اگر اس کی فکر ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اس کام کو پسند کرتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہے، جنگ میں نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آگے امام نے کہا فقط وہ نہیں، وہ افراد بھی جو ابھی اپنے باپ کے صلب میں ہیں، ماؤں کے رحم میں سفر طے کر رہے ہیں، مگر وہ فکری اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ بھی اس کیمپ میں ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ٹھیک سمجھیے گا اس بات کو، میں نہیں جا سکا دفاع حرم کے لیے، کم سے کم ان مدافعین حرم سے محبت تو رکھوں، میری محبت اس بات کا سبب بنے گی کہ میں اسی جگہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ خوب شیعت ثابت ہو گئی، اہل سنت کی بھی ایک چھلنی لگنی تھی، اہل سنت کو بھی خدا نے چھاننا، چونکہ خدا نے انسانوں کو سالم کرنا تھا، وہ جو سنیے گا صالحین کو لے کر جائے گا، صالحین کے اندر اگر ہمارے ہیں ایک بحث ہے، بہت سارے علماء، میں نہیں کہوں گا ان کو علماء جسارت کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ وہ تفریق کی باتیں کر رہے ہیں، وہ امت کے درمیان تفرقہ پھیلا رہے ہیں، وہ اہل سنت کے لیے کسی احترام کے قائل نہیں ہیں۔ میں ان کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ آپ اہل سنت کے لیے احترام کے قائل نہیں ہیں، تیجانی سماوی کا تعلق کہاں سے تھا؟ اگر سارے اہل سنت قابل مذمت ہیں تو اسی تیجانی سماوی کی کتاب پھر میں ہدایت پا گیا، اسی کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہوا، کئی جگہوں پر گیا، نامعلوم کتنے لاکھوں لوگ اس شخص کی کتاب پڑھ کے شیعہ ہوئے ہیں۔ آپ جو مخالفت کر رہے ہیں اہل سنت کی، یا بیان کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں، اگر کسی نے کہہ دیا اہل سنت کے بارے میں کہ ہماری جان ہے تو اس کے اوپر بھی فلاں فلاں، یعنی قابل مذمت ہے وہ شخص۔ آپ بتائیے آپ نے کیا لکھا، آپ نے شیعت کو نزدیک لانے کے لیے کیا کیا، آپ نے دوسرے لوگوں کو شیعت کے نزدیک کرنے میں کیا کردار ادا کیا؟ وہ ایک سنی دنیا سے نکلا ہوا شخص تھا، اگر سارے قابل مذمت ہوتے تو پھر تیجانی سماوی کا کیا کریں گے؟ وہ نور موجود ہوتا ہے، آپ نے راستہ دینا ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے نور کے لیے راستہ دیا، امام نے راستہ بند نہیں کیا، حور کے اندر نور تھا، صبح عاشور امام کی طرف آ گیا۔ توجہ کیجئے گا، اہل سنت کے اندر بھی ہیں، ادھر بھی خدا نے آزمانا تھا۔ ہاں یہ شاید طے تھا کہ شیعہ سرزمینوں پر اہل سنت آزمائش میں نہیں اتریں گے، لبنان ایران کی بات آئی شیعہ سرزمین، لبنان کی بات آئی شیعہ سرزمین، دفاع حرم کی بات آئی شیعہ سرزمین، اگرچہ دفاع حرم میں شیعہ سنی دونوں شامل ہیں، اشد الشعبی جو لشکر بنا اس کے اندر اہل سنت بھی شامل تھے، انہوں نے بھی جنگ لڑی، اہل سنت کے جنازے بھی امام حسین کے حرم میں آئے ہیں شہادتوں کے بعد، ٹھیک، اس کے بعد جو داعش کے خلاف لشکر بنا تھا۔ لیکن بہرحال ایک بڑا میدان شاید خدا کو ان کو دینا تھا جو فلسطین میں دیا، تم نے اپنے آپ کو کہنا تھا کہ ہم بھی خدا کی خاطر جہاد کرتے ہیں، خدا کی خاطر لڑتے ہیں، خدا کی خاطر ہیں، اور بیت المقدس تو تمہارا بھی نعرہ ہے، یہاں تو شیعہ معاملہ نہیں ہے، حرم نہیں ہے فقط، یہ بیت المقدس تو مسلمانوں کا معاملہ ہے، پیور اسلامک مسئلہ ہے، آؤ بسم اللہ۔ اور ثابت ہوا وہ چھلنی لگی، بہت سارے اہل سنت اس میں چھن رہے ہیں، ویسٹ کے لیے بھی ایک چھلنی چاہیے تھی، چھانے کا خدا، وہاں چھلنی جنگ شاید نہیں ہو سکتی تھی، وہاں مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، وہاں کیا ہو سکتا تھا، وہاں ظلم کے خلاف آواز، عدل پسند ہونا، شاید یہ چھلنی ہو سکتی تھی۔ آپ دیکھیے اس وقت ویسٹ کی دنیا میں کس چیز کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں، جو وہاں کی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس مارے کھا رہے ہیں، جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، ایڈمیشن کینسل ہو رہا ہے ان کا، پروفیسرز کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے، وہ ویسٹرن انسان جو معمولاً مشہور تھا کہ انتہائی خود غرض ہوتا ہے، اس کی زندگی سیلفش زندگی ہوتی ہے، وہ فقط اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی ہفتے کی کمائی کو ہفتے کے آخر میں اپنے اوپر لٹا دیتا ہے عیاشی کے اندر، وہی انسان، وہی کا انسان کس کی حمایت میں؟ فلسطین کی حمایت میں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ عدل اور ظلم ایک بنیادی چیز ہے جو ہر انسان کو متاثر کرتی ہے۔ یہاں پر ایک ذہن میں ایک نقطہ آتا ہے، امام زمانہ کے لیے جو حدیث مشہور ہے جو اہل سنت اور ہمارے منابعوں میں دونوں میں مشہور ہے، اور جس کے ذریعے سے امام کی پہچان کروائی گئی ہے، امام نے آگے بہت سارے کام کرنے ہیں، بہت ساری چیزیں کرنی ہیں، لیکن جو وجہ شہرت ہے امام کی اہل سنت کی یہاں بھی ہمارے یہاں بھی، وہ ایک مشہور حدیث ہے، وہ کون سی ہے کہ امام آنے کے بعد کیا کریں گے؟ الذی یملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، یا کما ملئت ظلما وجورا، امام آنے کے بعد دنیا کو عدل اور انصاف سے ویسے ہی پر کریں گے جیسے وہ ظلم اور انصاف سے بھری ہوگی۔ اس کا ایک مطلب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ امام کے آنے سے پہلے دنیا کے صالح لوگوں کو عدل سمجھ میں آنا چاہیے، ظلم سمجھ میں آنا چاہیے، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ ان میں ہونا چاہیے، پھر جب آواز گونجے گی کہ یہ آنے والا وہ ہے جو دنیا میں عادلانہ نظام قائم کرے گا، تو شاید اکثریت امام کی طرف آ جائے گی۔ بہرحال ایک تجزیہ ہے، یہ ممکن ہے آپ کو اختلاف ہو اس سے اور اصلاح کی ضرورت ہے، یہ ایک چھلنی ہے، خدا نے چھانا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ کس تیزی کے ساتھ چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ امام خمینی کا انقلاب۔ یعنی یہ اتنے، میں نے اس لیے کہا کہ امیر ترین آدمی ہے امام خمینی، ثروت کے اعتبار سے یعنی خدا کی بارگاہ میں جو اجر ہے وہ واقعی کتنا اجر ہے، اب یہ معاملہ چلتا رہے گا، بظاہر ختم ہونے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ ظہور امام وقوع پذیر ہو جائے۔ اسی انقلاب کی برکتوں کے نتیجے میں اتنا شعور بڑھ گیا کہ لوگ انقلاب کے لیے آمادہ ہو گئے۔ امام کا ظہور اس انقلاب کی وجہ سے نہیں ہوگا، لیکن ایک سبب بنے گا انقلاب کہ راستہ فراہم ہوا، آسان ہوا، اس کی برکتیں کتنی ہو آپ کے سامنے۔ یہ امام خمینی کی شخصیت پہ مختصر جو بیان کیا جا سکتا تھا، وقت میرے پاس جتنا تھا اس میں نے بیان کیا، آپ کی زحمت کو تمام کروں، آپ تمام افراد اور مخصوصاً جو یہاں علماء موجود ہیں ان سے دوبارہ معذرت طلب کروں گا کہ ان کی موجودگی میں میں نے جو ہے وہ جسارت کی۔ خدا وند عالم انشاءاللہ امام خمینی کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، اس انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے، رہبر معظم سید علی خامنائی کی حفاظت فرمائے، آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی حفاظت فرمائے، سید حسن نصر اللہ کو صحت سلامتی عنایت فرمائے۔ دنیا میں جہاں بھی اسلامی تحریکیں برپائیں، خدا ان تمام اسلامی تحریکوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، مستضعفین عالم کی مدد فرمائے، مخصوصاً فلسطین کے مظلوموں کو خدا اپنی جانب سے خصوصی مدد فراہم کرے، ان مظلوموں کے جو بھی حامی ہیں جہاں کہیں بھی خدا ان کو مدد فراہم کرے۔ خداوند عالم تمام دنیا میں بسنے والے شیعیان علی ابن ابی طالب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ خداوند عالم تمام بیماروں کو صحت کاملہ عنایت فرمائے۔ جمع حاضر میں موجود جو بے روزگار مومنین ہیں، یعنی کہ گھروں میں جو بے روزگار ہیں، خدا ان کو روزگار مرحمت فرمائے۔ خداوند عالم تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، اس مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والے مجاہدین کی حفاظت فرمائے۔ خدا سے خصوصی دعا کیجئے، خدا پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے، خصوصی دعا کیجئے، خدا پاکستان کو بے درد بے حس حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے، خدا پاکستان کی قوم کو اپنے حق کے قیام کے لیے شعور، ہمت اور حوصلہ عنایت فرمائے۔ خداوند عالم اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اپنے مولا کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔